إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله. آه بھائی تم بھی تھوڑا سا سنا دو کون سی سورت پڑھو گے آج. چلو حضرت اللہم مثلا اصحاب القدی سے پڑھ لو ختم کر دو بار یاسین. چلو تمہاری مرضی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
تم بھی جھانک رہو. چلو تھوڑا سا پڑھ دو. کیا پڑھو گے؟ ہاں بھائی انا آتین آتی ہے. کون سی آتی ہے؟ آؤ. شابش شابش.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ماشاءاللہ اس کا استاد اس کا بھائی ہے پڑھو بھائی اب تمہاری وجہ سے پہلے آنا پڑا کرے گا تھوڑا سا تاکہ سب سے ہو جائے اس جن کو آئے گا ان کو ان سے پڑھوائیں گے بڑوں کو رغبت ہوتی ہے نا کہ ہم بھی ٹھیک کریں
یا شہادت خالد اقبال کا احسان کا مزہ رکھاتا ہوں کہ آپ تو زہر کو تیری آپ بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تیری آپ بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تیری آپ بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تیری آپ بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تیری آپ بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں آپ الف با سے ہمیں یا تک چلتے ہیں لے کر آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک سہل ہر باب کے اسباب بنا دیتے ہیں سہل ہر باب کے اسباب بنا دیتے ہیں آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک سہل ہر باب کے اسباب بنا دیتے ہیں سہل ہر باب کے اسباب بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں وہ جنہیں اہل ہوس کہہ دی تھی دنیا کل تک وہ جنہیں اہل ہوس کہہ دی تھی دنیا کل تک اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں وہ جنہیں اہل ہوس کہتی تھی دنیا کل تک اہل دل کا انہیں مسلات بنا دیتے ہیں، آپ تو زہر کو دریات بنا دیتے ہیں۔ دیکھ لے اہل نظر بلق نگاہی ان کی، دیکھ لے اہل نظر برق نگاہی ان کی، عام پتھر کو بھی چکمات بنا دیتے ہیں، عام پتھر کو بھی چکمات بنا دیتے ہیں۔ دیکھ لے اہل نظر برق نگاہی ان کی، عام پتھر کو بھی چکمات بنا دیتے ہیں۔ صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب، صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب، پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں، پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں۔ صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب، صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب، پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں، پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں۔ آپ تو زہر کو دریات بنا دیتے ہیں، آپ تو زہر کو دریات بنا دیتے ہیں، یعنی غصہ کو عشاق بنا دیتے ہیں۔
ماشاءاللہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ تائب صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے۔ زہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان ہلاک ہو جائے، اس کے مقابلے میں تریاق آتا ہے۔ فارسی کی ایک مثل ہے کہ تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک عراق سے تریاق آئے گا، سانپ کاٹا وہ تو مر جائے گا، تریاق پاس ہی ہو تو فوراً علاج ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک زمانے میں سانپ کا جو زہر کا تریاق تھا یعنی علاج، وہ عراق سے ہوتا تھا، اور عراق میں یہ چیز دستیاب تھی۔ تو یہ مثل مشہور ہو گئی کہ تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود، کہ جب تک تریاق جو ہے وہ عراق سے آئے گا، جس کو سامنے ڈسا ہے وہ تو بیچارہ مر جائے گا۔ یا اس وقت بھی بولتے ہیں کہ جب کسی چیز کا علاج موجود نہ ہو، کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کریں گے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ترسو آ جانا۔ تو جب تک یہ ہمارے یہاں جیسے ڈیٹے دیتے ہیں نا اخبار میں کہ بیچارے کو ضرورت آ جائے آپریشن کی، کہتے ہیں دو مہینے بعد آنا، پتہ نہیں دو مہینے تک وہ زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے علاج تو فوری ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا اسی لیے عام طور پر فرماتے تھے کہ جو تمہارے پاس آیا اسے واپس مت بھیجو، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے تمہارے پاس آیا ہے، ممکن ہے دوبارہ کبھی آئے نہ، اب تو موقع مل گیا آ گیا۔ اور یہ میں بارہا کا تجربہ ہے، بعض اوقات اب تیزی سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک صاحب آ گئے بہت ضروری کام، 15-20 منٹ لینے، بھائی اس وقت تو ضرورت کام سے ہم خود جا رہے ہیں، آپ شام میں آ جائیے، پرسوں آ جائیے، وہ کبھی نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ یعنی لوگ اپنا، یہ بھی غلط چیز ہے کہ اگر کسی کو کام ہے اور کام بھی لمبا ہے تو یقیناً اس کے لیے پہلے سے وقت مقرر کرنا چاہیے، لینا چاہیے، تاکہ بتانے والا بھی سہولت کے ساتھ اپنے اوقات کو دیکھتے ہوئے اور پورے بصیرت کے ساتھ آپ کو بتائے۔ ورنہ عام طور پر اگر آپ نے بے وجہ کے کسی وقت پکڑ لیا اور بیچارہ مجبوراً رک گیا، وہ پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ لگ گیا، پون گھنٹہ لگ گیا، اور کہیں جانا تھا وہ نہ جا سکا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ یا
اس لیے اول تو اگر وہ تیزی میں جا رہا ہو تو اس کو روکنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ کوئی آدمی اگر جا رہا ہے کسی کام سے جا رہا ہوگا, آپ کو کام ہے تو آپ بعد میں آئیے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنا وقت صرف دیکھتے ہیں, دوسرے کے وقت کو نہیں دیکھتے. اور ان سے اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو وقت نہیں, آپ شام میں آ جائیں, تو 99% نہیں آتے, پر ان کا کام ہی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں آتا ان کو. لیکن یہ بے توجہی کی بات ہے, اور اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ کسی چیز کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے, اگر ہوتی تو ضرور آتے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی اصلاح چاہتا ہے تو پہلے زمانے کے بزرگوں کا معاملہ یہی تھا کہ وہ انہیں آزماتے تھے کہ اچھا بھائی کچھ وقت گزارو, اس کے بعد دیکھیں گے. پھر جب کچھ وقت گزر جاتا تھا وہ پھر آتا تھا, پھر کہتے تھے اچھا بھائی پھر وقت آ جانا. جب اس وقت آتا تھا تو کہتے بھائی آج تو کچھ مصروفیت یا واقع ہوتی تھی کہ اب فلاں وقت آ جانا. اصل دیکھنا یہ تھا, ہوتا تھا کہ اس کی طلب سچی بھی ہے کہ نہیں. بعض اوقات اگر تعریف سچا نہ ہو تو بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص واقعی طلب صادق لے کر آیا ہو تو پھر اس کو آپ 10 دفعہ بلائیں گے تو وہ اپنی غرض کو 10 دفعہ آئے گا. لیکن جس کی طلب سچی نہ ہو, صادق نہ ہو, تو پھر آپ اس کو اگر شام کو ہی بلائیں گے تو غائب ہو جائے گا, آئے گا نہیں. کیونکہ بس اس نے کہا کہ بعض لوگ اصل میں اس کو بھی دنیا کا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری مشکل حل ہو جائے گی, فلاں پلاٹ کا قبضہ مل جائے گا. یاد رکھیے کہ اس کو طائف صاحب نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ میں نہیں کہتا نہ آئے وہ دعا کے واسطے, کاش با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. یعنی صرف اس مقصد کے لیے نہ جایا جائے کہ صاحب دعا کرائیں گے تو فلاں مشکل حل ہو جائے گی. بے شک دعائیں کرائیں, منع نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ نہ آئیں وہ دعا کے واسطے, کہ میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. اللہ کو پانے کے لیے ملو, جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان ہمیں حاصل ہو جائے, اس کی معرفت حاصل ہو جائے, اس کی محبت ہمیں کسی طریقے سے حاصل ہو جائے. یہ مقصد لے کر جاؤ, آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ مسائل دوسرے بھی حل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہوئی تو نہ وہ کام ہوگا نہ یہ ہوگا. اور اللہ کے نیک بندے کوئی شک نہیں, اللہ دعاؤں میں تاثیر رکھتا ہے, وہ کسی کی بھی, آپ کی ہماری کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. اس لیے کسی کو بھی یہ کہنا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات لوگ بعض بزرگوں کو تنگ کرتے ہیں. ایک صاحب نے ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کو کہا کہ لوگ جو ہے وہ میری دعا کرتے ہوئے افیم بیچتا ہوں کہ لوگ خرید لیا کر میری دکان چل جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ. تو اس نے انہوں نے کچھ لکھ کے دے دیا کہ چلو بھائی دکان میں لگا دینا, بس چلا گیا. اب باقی لوگ افیم لینے کے لیے آنے لگے تو بظاہر تو افیم کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن اب دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں لینے کے لیے. کسی کو جب پتہ چلا اس نے کہا بھائی آپ نے کمال ایک ایسی چیز کا لکھ دیا کہ جو صحیح نہیں ہے, اور آپ نے لکھ دیا کہ افیم جو ہے وہ اس کی بکے اور بک رہی ہے. کہا کہ دیکھو بھائی جا کے تعویذ کھول کے دیکھو ہم نے لکھا کیا ہے. ہم نے صرف اتنا لکھا ہے کہ یا اللہ جس نے کھانی ہے وہ تو کھائے گا, کہیں اور سے لیتا اس سے لے لیا کر. تو ہم نے تو اور کچھ لکھا ہی نہیں اس کے اندر, اس میں کوئی آیت نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. صرف اتنی بات اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ جس نے کھانی ہے وہ تو کھائے گا, اور جس نے لینی ہو کہیں نہ کہیں سے لے گا, ادھر ادھر سے لیتے ہیں اس سے لے لیا کر. اور لوگوں کو رش لگ گیا وہاں. تو بات یہ کہ اللہ کے بعض بندے جو ہے وہ جب لکھ دیں یا کہہ دیں اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتے. تو انہوں نے تو فقط اتنا سا لکھا تھا, اور حقیقت یہی ہے. کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں اس کا مطلب مستجاب الدعوات ہے وہ. لیکن اگر نبی قبول ہو تو ہمارا جو کام ہے دعا کرنا اس کا اجر و ثواب ملے گا. آپ اس کو بیکار مت سمجھیے, بعض لوگ دعاؤں کو بیکار سمجھتے ہیں. بیکار کوئی چیز نہیں. جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, قرآن مجید کا پڑھنا عبادت, اسی طرح دعا کا مانگنا صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ مخل عبادت. عبادت کا نچوڑ ہے, مغز ہے. کوئی بھی کام ہو ہم تعویذ گنڈوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف کرو, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ فوراً. یا اللہ میرا کام ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں, اگر بہتر ہے تو آپ کرا دیجیے. مطلقاً بھی مت کہیے کہ اللہ ضرور کرائیے. اللہ تعالیٰ کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی کام پر. ہاں اللہ سے دعا یہی کریں, تفویض کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو عطا فرما دیجیے, اور مجھ سے اگر بہتر نہیں ہے تو اس چیز کے خیال کو میرے دل سے نکال کر اس سے بہتر چیز عطا فرما دیجیے. اللہ قادر مطلق. استخارہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, طلب خیر. بس لوگوں نے آج اس کو ایسی چیز سمجھ لیا ہے کہ استخارہ اگر کسی کے پاس چلے گئے اور اس نے کہہ دیا تو بس جی ہو گیا کام. یاد رکھیے کوئی وحی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی سے خیر کا مانگنا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے سونا بھی شرط نہیں. کسی کو عربی میں نہیں آتی ہے, دعا یاد نہیں ہے, تو عربی میں مانگنا بھی ضروری نہیں, اردو میں مانگ, مفہوم جو اس میں ہے اس کو سمجھ لیں. اللہم انی استخیرک, اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں, خیر مانگتا ہوں, بعلمی کا, آپ کے علم کی وجہ سے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے حق میں خیر ہے یا نہیں ہے. واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم, اور آپ سے میں آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. کیوں؟ فإنک تقدر ولا اقدر, آپ قادر ہیں میں قادر نہیں. وتعلم ولا اعلم, آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, اس لیے کہ آپ علام الغیوب ہیں, غیب کو جاننے والے ہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر, اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ امر جو مجھے درپیش ہے خیر لی, میرے لیے خیر ہے. اللہم انک تعلم خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, دنیا کے اعتبار سے, معاش کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, فقدر لی, تو اس کو میرے مقدر میں کر دیجیے. ویسر ہو لی, آسان بنا دیجیے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ, اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نَحَذَا شَرُّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ عُمْرِي, کہ میری دین دنیا آخرت کے اعتبار سے یہ چیز شر ہے, فَصْرِفْهُ عَنِّي, اس کو مجھ سے دور کر دیجیے. وَصْرِفْ لِي الْخَيْرَ, اور میری طرف آپ خیر میری طرف متوجہ کر دیجیے. بس یعنی خیر مجھے عطا فرما دیجیے, اور یہ خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجیے. سم مرضنی حیث کان, پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیے جس طرح بھی. تو یہ ایک استخارے کی دعا. اب اگر کسی کو عربی بھی نہیں آتی, اردو میں اس مفہوم کو ادا کر دے, اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں, آپ علام الغیوب ہیں, آپ خیروں سے واقف ہیں, آپ کے پاس علم کامل ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میرے حق میں یہ کام بہتر ہے, یہ دکان کھولنا, یہ تجارت کرنا, یہ ملازمت کرنا, یہاں شادی کرنا یہ بہتر ہے, تو اللہ اس کو میرے مقدر میں کر دیجئے اور میرے لیے آسان بھی کر دیجئے اس کو. اور اگر میرے آپ کے علم میں یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے, میرے دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, تو اس کو میرے مجھ سے دور کر دیجئے, میرے دل سے اس کو نکال دیجئے, اور میرے لیے خیر میری طرف خیر پھیر دیجئے, اور مجھ سے ہر حال میں آپ راضی ہو جائیے, آپ ناراض نہ ہو مجھ سے. لیجیے آپ کا استخارہ ہو گیا. اس کے لیے سونا بھی شرط نہیں ہے, صبح بھی کر سکتے ہیں, دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. رات میں اگر کیا ہے تو بعض بزرگوں نے ادب لکھا ہے کہ دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ لو تازہ وضو کرنے کے بعد سونے سے پہلے, اور یہ دعا پڑھ لو, دو رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ لو اللہ سے, اس کے بعد سو جاؤ. اگر خواب میں کوئی چیز آ جائے, دیکھو کیا چیز آئی, یہ خود کو نہیں پتا چلتا, کسی سے پوچھ لو, اور دل اس پر مطمئن ہو جائے تو تم اپنے دل کے اطمینان پر کام کرو. استخارے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے, اگر دل اس پر مطمئن ہے تو وہ کام کر گزرو, اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. پھر یہ بھی ہے کہ تین دن کم سے کم کر لو. تین دن میں اگر آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا دل میں, کوئی ایک طرف متعین نہیں ہو رہی, بلکہ تذبذب ہے, ڈاماڈول خیال ہے, تو اس کو پھر آگے تسلسل سے رکھیں, کنٹینیو کریں. سات دن تک کم, کم سے کم تین دن, زیادہ سے زیادہ سات دن. اب ان سات دنوں میں اگر کوئی خیال دل میں آ جائے کہ میرے ہاتھ میں یہ بہتر ہے, یا کرنے کی طرف طبیعت مائل ہو جائے, اللہ کا نام لے کے کر لیجیے, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی کے لیے, شادی ہو گئی, بعد میں طلاق ہو گئی, تو ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا, تو تمہارے حق میں یہی بہتر تھا, ہو کے طلاق ہو گئی تو یہ بھی اللہ کے مقدرات میں سے ہے نا, اس سے ہٹ کر تو نہیں, آپ نے تو اپنا کام کیا, آپ اس کی وجہ سے بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. کہ اللہ ہم نے تو استخارہ کیا لہٰذا میں نے دکان کھولی اس میں نقصان تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہمیں ہمارا کام بتایا گیا کہ تمہارا کام یہ استخارہ کرو, بس اس کے مطابق عمل کر لیجیے. دل مطمئن ہو جائے کریں, نہیں مطمئن ہو چھوڑ دیں. لیکن اس کو یاد رکھیں کہ وہی نہیں ہے. وہی تو وہ ہے کہ جو وہی آ گئی, جو اللہ نے کہہ دیا, جو نبی نے کہہ دیا, پھر وہی ہو کر رہتا ہے, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا اور ہمارا استخارہ کیا اور ہماری نماز کیا اور ہمارے سب, صرف اللہ کے حکم کی, اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیجئے کہ چونکہ میرے لیے سنت طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے اس لیے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں, اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کر لیجئے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ خیر ہوگی اس میں کسی بھی اعتبار سے. تو بہرحال یہ چند باتیں اس لیے کہ دعا مانگنا, دعا کرانا منع نہیں ہے. خود بھی مانگے اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. جس طرح نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے آپ جب دعا کریں گے تو وہ دعا چاہے قبول ہو نہ ہو لیکن دعا مانگنے کا اجر و ثواب. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے, کوئی دعا ایسی ہے نہیں کہ جو قبول نہ ہو. البتہ اس کی طریقے ہیں, بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی, بعض کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہیں, اور دنیا میں اگر اس کے اثرات نظر نہ بھی آئیں تو آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ عطا فرماتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہم تو اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں, اللہ نے کچھ اور اس سے بہتر عطا فرما دیا, یہ بھی ہوتا ہے. مانگا کچھ, ہوا کچھ, لیکن وہ اس سے بہتر ثابت ہوا. تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا ہوا, بھائی میں تو یہ مانگ رہا تھا, اللہ کا شکر ہے. اب ایک آدمی جانا چاہ رہا ہے کہ سعودیہ کے عرب جانا چاہ رہا ہوں عمرے کے لیے, اور جو ہے وہ جمعے کی بس فلائٹ میں چاہ رہا ہوں, جمعہ پڑھ لوں وہاں جا کے کسی طرح سے, اور صبح کی فلائٹ مل جائے مجھے, دعا کر رہا اللہ سے. لیکن جمعے کے دن کی قبول نہیں ہوئی, ہفتے کے دن چلا گیا, اور جمعے کے دن جو گئے تھے اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا, پتا چلا تو کہتا ہے اچھا کیا ہم نے قبول نہیں کیا, ورنہ تو میں مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حق میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کی توفیق بھی دے کہ ہم دعا خود بھی کریں اور اپنے بزرگوں سے, والدین سے بھی دعا چاہیں, ان سے درخواست کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو فرمایا کہ بھیا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ترجمہ, اخیہ کا ترجمہ بھیا سے کیا ہے. ایک بھائی ہوتا ہے, ایک بھیا ہوتا ہے, ایک بھائی صاحب ہوتے ہیں, مختلف طریقے سے لوگ پکارتے ہیں. تو بھیا کے اندر جو مٹھاس ہے اور چاہت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بھیا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, بھولنا نہیں. لاتن سفی دعا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے یہ کہا, اگر کوئی ساری دنیا بھی مجھے اس کے بدلے میں دینا چاہے تو میں ہرگز نہ لوں. معمولی دولت تو نہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بڑا بھی چھوٹے سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا ہی کہے بڑے کو, جیسے آج ہم نے سمجھ لیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے بس, بڑا سلام نہ کرے. اور بھائی اگر چھوٹے نے نہیں کہ آپ کریں السلام علیکم, تاکہ بچے کو سمجھ میں آئے, پتہ چلے کہ سلام کرنے کی چیز ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے, بیوی کو سلام نہیں کرتی, شرم آتی ہے, یہ بیوی کو بیوی ہمیں کرے. ایسا نہیں ہے. اگر اس اول تو یہ ہے کہ جو پہل کرے گا اسے ثواب ملے گا, جو بھی ثواب پہل کرے گا اسے اجر و ثواب زیادہ ملے گا. تو اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے, یہ بھی ایک دعا ہے. السلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتیاں نازل فرمائے, ورحمت اللہ اور اپنی رحمتیں, وبرکات اور اپنی برکتیں. آپ جواب میں یہ کہتے ہیں وعلیکم, اور تم پر بھی اللہ کی سلامتیاں, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اور کسی کو جواب سختی سے مت دیں بلکہ نرمی کے ساتھ دیں. کفار کی عادت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے یہودی, اور زبان کو چبا کر بولتے تھے, سلام کو السلام علیکم, تو زبان کو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا. اچھا اسی طریقے سے سلام راعینہ کا لفظ ہے, راعینہ ہماری رعایت فرمائی ہے, تو یہ بھی وہ کہا کرتے تھے. تو مسلمان تو کہتے تھے راعینہ, صحیح کہ ہماری رعایت فرمائیے, لیکن یہود اور نصارہ جو دوسرے آتے تھے بعض اوقات وہ بھی کہتے تھے, لیکن زبان کو چبا کے کہتے تھے راعینہ, رائنا نہیں کہتے تھے بلکہ رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، ہمارے گڈریے، بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا، تو گویا کہ ایک طرح سے توہین آمیزی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، راعنا مت کہا کرو، جس لفظ سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہوں اس کو چبا کر کچھ اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہو، تم اس لفظ کو چھوڑ دو، بلکہ کہو انظرنا، ہمارے حال پر نظر فرمائی، ہماری طرف توجہ فرمائی، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائی. دیکھی شریعت نے کس طریقے سے اپنے نبی کا ادب بھی سکھایا، کہ ایسے لفظ مت کہو جس سے بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو، بلکہ نبی کی شان میں ہو الفاظ استعمال کرو جو آپ کی شائع نشان ہو. چنانچہ فرمایا، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائی، توجہ فرمائی. یہ ادب بھی سکھا دیا. تو بہرحال لیکن اس سے یہ بات پتا چل گئی، ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت تک پردے کے احکام آئے نہیں تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں کچھ یہود آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، لیکن سلام اسی طرح سے کیا، اصل میں سلام نہیں کرتے تھے، وہ بدعا دیتے، السلام علیکم آج کل بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں، لیکن ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ کیا غلط کیا. وہ سمجھ کے کہتے تھے اس بات کو، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم پر موت کاری ہو. سام کہتے ہیں موت کو، سلام اور سام اگر لام نکال دیے بیچ میں تو اس کے معنی موت کے آ گئے، کہ اللہ تم پر موت تاری کرے، اللہ کرے تم ہلاک ہو، اللہ کرے تم برباد ہو، کچھ بھی سمجھ لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، بس اتنا فرمایا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ضبط نہ کر سکی، انہوں نے فرمایا کہ علیکم السام واللعنۃ، یعنی خدا کرے کہ تم پر موت مسلط ہو اور تم پر لگی لعنت ہو. عائشہ نے فرمایا کہ عائشہ، اتنا سخت جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی، جب وہ چلے گئے تو فرمایا. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو کہا وہ تو کہا، لیکن میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، جو چیز تم نے ہمیں بھیجی تم پر ہو. وعلیکم مطلب یہ ہے، وعلیکم سلام بھی کہنے کی ضرورت نہیں، وعلیکم اور تم پر بھی، جو تم نے ہمیں دیا جو بھیجا ہے، تو جو بدعا انہوں نے ہمیں دی تھی ہم نے بھی کہہ دیا، لیکن ہم نے سخت سخت کلامی نہیں کی، بلکہ ہم نے کہا وعلیکم تم پر بھی. بس مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی سخت کلامی کرے تو اس سخت کلامی کا جواب اس سخت کلامی سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسے جملے کہہ دو کہ سختی بھی نہ ہو جواب بھی ہو جائے. تو وعلیکم کے اندر ساری بات آ گئی کہ جو تم نے ہمیں بھیجا ہے وہ تم پر. تو نبی کریم کی دعا تو یقیناً مقبول ہے، ان کی بد دعا تو آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک تو صحیح طریقے پر السلام علیکم کہنا چاہیے، اور پورا کہہ دیں گے تو انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. جواب دینے والے کے ضروری نہیں کہ سارا جواب دے، ہاں اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ ساتھ میں وبرکاتہ بھی لگا دیں، اور اگر کسی نے پورا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کے ذمہ پورا نہیں، اب سر اتنا کافی ہے وعلیکم السلام کافی ہو. تو یہ ترتیب بھی بتائی ہے، آداب بھی سکھلائے شریعت نے ہمیں، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اختیار کریں. دیکھیے اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسی میں سیرت کو بیان کیا جائے. ہم تو 24 گھنٹے 12 مہینے اور ہر وقت ہر آن محتاج ہیں نبی کی سیرت کے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگ بیان بھی کرتے ہیں. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے تو وہ بھی تو سیرت ہے نا، دودھ پینے کا طریقہ بتائیں گے تو وہ بھی سیرت ہے، سلام کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے یہ بھی سیرت ہے، آپ کو دعا کا طریقہ بتایا جائے یہ بھی سیرت ہے، یہ سب آپ کی سیرت ہی ہے. اس کے لیے ربیع الاول مہینہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت تو پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیرت ہی سیرت. لازمی بات ہے کہ بچہ بعض اوقات خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ تو کریں گے. ساتویں دن آپ نے عقیقہ کیا، ساتویں دن بچے کا نام رکھا، ساتویں دن بال کاٹے، تو یہ سب کیا ہے؟ سیرت ہی تو ہے، آپ نے بتایا، ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ نے پسند فرمایا، کوئی نہیں کرے گا گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے، اگر وہ کر لے گا انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے. ایسے وہ تمام طریقے جس سے نہ اللہ کے رسول نے بتائے نہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اصل اجالا اپنے دل میں ہونا چاہیے، دلوں میں اندھیرے رہیں، گلیاں روشن کر لیں، مکان روشن کر لیں، لیکن دل میں اندھیرا رہے تو اس کا کیا حاصل. لیکن اگر دل اجالے ہو جائیں، آپ کی تعلیمات سے روشن ہو جائیں، ان کا تزکیہ ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ جائے، سنت طریقوں سے ہم پیار کرنے لگیں، ان کو اختیار کریں، پھر چاہے آپ نے ایک بلب بھی نہ لگایا ہو تب بھی آپ جو ہے محب ہے، محبوب ہے. لیکن اگر آپ نے ساری گلی کو سجا دیا لیکن اپنے چہرے پر نہ تو سنت کا نور سجایا، نہ اپنے دل میں اجالا کیا، نہ آپ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، تو یقین یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض وہ طریقے اختیار کرتے ہیں ہم لوگ جو سیرت ہی کے بالکل خلاف. مرد اور عورتوں کا اکٹھا نکلنا، ایک ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے، بعض لوگ جو کوئی گنبد خضرا بناتا ہے، کوئی بیت اللہ کا کعبہ بناتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، ان کو روڈوں پر اور فٹ پاتھوں پر رکھتے ہیں، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی وہاں طواف بھی بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں اللہ کے بندے. ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. بلا شبہ یہ دن، یہ تاریخ بار پیر اول کی یا نو تاریخ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں حقیقت میں ہے، تحقیق قول نو ربیع الاول ہے، اور مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے. لیکن تحقیق قول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے. غالب گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن 9 ربیع الاول، البتہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، ہمیں تو ہر دن ہی اس طرح گزارنا چاہیے کہ آپ نے جو طریقے بتائے ان طریقوں کو اختیار کریں. انسان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، بےمانی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ فریب نہ دے. آپ سارے دن تسبیح پڑھتے رہے لیکن لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، بتائیے کیا فائدہ اس تسبیح. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو ٹوپی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. پیسے نہ شام کو آ جانا، نہ رات کو آ جانا، نہ صبح آ جانا، نہ صبح دے رہا، نہ شام کو دے رہا، نہ رات کو دے رہا، جھوٹ بول رہے ہیں. اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی، اور خود کہتے بھی بعض لوگ تو بڑے فخر کے ساتھ، دو مہینہ دو مہینے ایسی ٹوپی کرا دوں گا، اس کو گھما دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ گھماتے رہتے ہیں بےچارا، وہ پریشان ہے، کچھ کہہ سکتا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ دین صرف تسبیحات کا نام نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا کچھ وظیفے کر لیے، اس کے بعد نہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں، نہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. ان تسبیحات کا پھر کوئی فائدہ نہیں. ان تسبیحات کو بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے. حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرمائے. نہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی کریں، نہ اپنے ماں باپ سے کریں، نہ اپنے بہن بھائیوں سے کریں، نہ اپنی اولاد سے کریں. اپنی اولاد سے بھی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی دل شکنی ہو. طریقے سے بات کو سمجھائیے، بتائیے. اگر ہم شروع سے اپنی اولاد کو صحیح نہج پر اور صحیح طریقے پر لے کے چلیں گے تو ان سے بہتر ماں باپ کوئی ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے بچوں کے لیے دنیا کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں، آخرت کی. وہ ماں باپ خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں جو دنیا میں تو انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ بنا دیتے ہیں لیکن آخرت کی ان کی علی بے بھی نہیں آتی؟ کیا ان کی آخرت تو برباد کر دی؟ وہ نماز وہ نہیں پڑھتے، روزہ وہ نہیں رکھتے، زکات وہ نہیں دیتے، حج وہ نہیں کرتے، دین پہ وہ نہیں چلتے، سچ وہ نہیں بولتے، بتائیے آخرت کیا بنائی؟ آپ دنیا کی تعلیم منع نہیں ہے لیکن کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ تم نے ایم اے کیا کہ نہیں کیا؟ ماسٹر کی ڈگری ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھے ہو کون سے، بتائیے. کوئی سوال کہیں حدیث میں، قرآن میں کہیں ایسا ہے کہ یہ اس کا سوال پوچھا جائے؟ ہاں یہ تو ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کوئی. تو قبر سے شروع ہو جائے گا معاملہ، اور اس کے بعد سب سے پہلے نماز کی بات پرس ہوگی. روز محشر کے جان گداز بھوت اولی پرسش نماز بھوت. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلے سوال باس پرس نماز کے بارے میں ہوگا، نماز پڑھی تھی کہ نہیں. اس کی فکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ آج دنیا کی ساری فکریں ہیں، نماز کی فکر نہیں. بلکہ سچی بات کیا ہے کہ نماز ذرا سا کام ہو نماز کو چھوڑ دیے اور اس کے بعد پڑھتے بھی نہیں. ایسا نہ کرو بیٹا، نماز کو وقت پر پڑھیے. کچھ غلطیاں ہو جائیں اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن نماز کو وقت پہ پڑھو. بعض لوگوں کی بڑی اچھی عادت ہے، ٹھیک ہے بہت سارے غلط کام بھی وہ کرتے ہیں لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں، کم از کم بے نمازی تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے ان کو ٹھیک بھی کر دے گا. کیونکہ حدیث اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے، منکرات سے بھی روکتی ہے. ہم جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بے حیائی سے ہی بچیں گے، منکرات سے ہی بچیں گے. اور اگر کوئی نہیں بچتا نماز کے باوجود تو سمجھ لے اس کی نماز میں کوتاہی، وہ ریاکاری کا عمل کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. اسے نماز پڑھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ دین کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہو جس میں ریاکاری ہو، سب اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو بیٹا اس شریعت نے اس کا حکم بھی دیا، 7 سال کے بچے ہو جائیں انہیں نماز کے لیے کہو، 10 سال کے ہو جائیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ، نہ پڑھنے پر مار بھی سکتے ہو، اور جب 15 سال بالغ ہو جائیں، چاہے وہ 14 سال میں بالغ ہو یا 15 میں، پھر تو نماز فرض ہو جاتی ہے، نہ پڑھنے پر سخت وعید ہیں. اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ کو بھی پابند کریں کہ وقت پر نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ ان ہم سے بہتر ان کے حالات کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرائے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.